نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الخامس عشر في المحافظة على الاعمال 15واں باب اعمال خیر پر ہمیشگی اختیار کرنے کا ذکر قال الله تعالى الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو اترا ہے سچا دین اور نہ ہو ان جیسے جن کو کتاب ملی تھی اس سے پہلے پھر لمبی مدت ان پر گزر گئی پھر ان کے دل سخت ہو گئے وقال تعالی ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیس ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفتا ورحمتا ورہبانیتا ابتدعوها ما کتبناہ علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها اور اللہ تعالی نے فرمایا پھر پیچھے پیچھے ان کے قدموں پر ہم نے اپنے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم کے بیٹے کو ان کے پیچھے بھیجا اور اس کو ہم نے انجیل دی اور اس کے ساتھ چلنے والوں کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی اور ایک کر کے دنیا کرنا انہوں نے یہ دین میں نئی بات نکالی تھی ہم نے یہ ان پر نہیں لکھا تھا مگر یہ انہوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر فرض کیا لیکن پھر اس کو نبھایا نہ جیسا کہ نبھانے کا حق تھا وقال تعالی اولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا کاتا ہوا سوت محنت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا وقال تعالی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین اور اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ یقینی بات آ جائے یہ چند ایک آیات قرآن پاک کی اس معنی میں یہاں پر درج کی گئی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے کہ جو مستقل طور پر کیا جائے اس میں جو پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھیں اور جو بھی حق میں سے نازل کیا گیا اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی اور پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اس آیت کو یہاں پر لانے سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ کام کہ جس کے اندر اللہ کی خشیت اللہ کا خوف اور محبت ہو وہ کام اس سے بہتر ہے کہ جس کے اندر انسان بوریت کا اظہار کرے یا اس کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کو برابر سمجھے یا وہ دلوں اور روح میں نہ اترے اس کے لیے اہل کتاب کی مثال دی گئی کہ ایک لمبے مدت تک ان کے پاس کتاب رہی لیکن چونکہ انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا اس لیے ان کے دل اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کی طرف سے سخت ہو گئے اور وہ ان کے لیے اجنبی ہو گئی پھر اسی طرح یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ ہم نے انہیں انجیل عطا کی اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی یعنی عیسائیوں کے دلوں میں محبت اور رحمت ڈال دی اور ان کے اندر یہ عنصر جو ہے وہ آپ دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ دیکھیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ساتویں پارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے بنسبت زیادہ قریب ہیں ان لوگوں کے کہ جو یہودی ہیں یہاں پر یہ آیت جس مقصد کے لیے کوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رہبانیت ابتدعوها رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی ما کتبناہ علیہم ہم نے ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا یعنی دنیا کو چھوڑ کر دنیا کی لذتوں اور آرام سے کنارہ کشی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب نہیں کیا تھا پہلے درجے پر انہوں نے خود اپنے اوپر ایسی سختی کی اور پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اس کا حق نہ دیا تو یہاں کہنا کیا مقصود ہے کہ انسان اپنے اوپر ایسے کاموں کا بوجھ نہ لادے کہ جو وہ نہ کر سکے اور اگر کوئی کام انسان کرتا ہے تو پھر اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہی اسی میں خیر اور بھلائی ہے پھر اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت آیت بتائی گئی کہ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا ایک عورت کی مثال دی گئی کہ جو ساری رات بیٹھ کے سوت کاٹتی ہے ہمارے یہاں تو اس کا رواج ہی لیکن آج کل بھی گاؤں میں ایسی بہت سی خواتین آپ کو مل جائیں گی جو دن کے ساتھ ساتھ رات کو بطور خاص مل جل کے جاگتی ہیں اور ساری رات یعنی ایک کام کو نپٹانے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ دن میں انسان کو اور بہت سے کام ہوتے ہیں، بار بار اٹھنا ہوتا ہے تو ایک کام پورا نہیں ہوتا، تو گاؤں میں اب بھی یہ رواج موجود ہے کہ خواتین سب مل کر پوری پوری رات جاگ کر اپنا سوت کاتی ہیں۔ فرمایا کہ ایسی عورت کی طرح تم کام مت کرنا کہ جو رات بھر سوت کاتے اور صبح اٹھ کر سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دے، یعنی انسان ایک کام کرے اور پھر اس کو چھوڑ دے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک کام کو کر کے برباد کر دینا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ یقینی دن اور یقینی وقت، اور یقینی وقت سے مراد آخرت اور رب کی ملاقات کا وقت ہے، وہ وقت آنے تک تم کیا کرتے رہو، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ مراد یہ کہ عبادت وہی خوبصورت ہے اور وہی اچھی ہے کہ جس میں ہمیشگی ہو اور وہ انسان کی زندگی کے آخری لمحوں تک اسے انسان نبھاتا چلا جائے۔ اور اسی طرح اس باب میں بہت سی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنا پورا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھے بغیر سو گیا، پھر اس کو فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان میں پڑھا، تو اس کے لیے ویسا ہی ثواب لکھا جائے گا جیسا کہ رات کو پڑھا ہو۔ مراد یہ کہ اگر ایک شخص رات کے وقت کچھ بھی پڑھنے کا عادی ہے، کوئی تلاوت، کوئی عبادت، کوئی بھی ایسا اللہ کا ذکر کرنے کا عادی ہے، لیکن کسی دن اس کو ایسی مجبوری آ گئی کہ وہ اس وقت نہ کر سکا، مثال کے طور پر وہ سفر میں تھا، مثال کے طور پر اس کو کوئی بیماری ناگہانی آ گئی، وہ کسی ایسی مصروفیت یا شغل میں محو ہو گیا کہ جس نے اس سے وہ کام نہ کرنے دیا، لیکن اس کے دل میں ایک کھٹک باقی رہی کہ میں اپنا یہ کام جو اس نے خود اپنے لیے سلیکٹ کیا اس پہ فرض نہیں۔ اسی لیے یہاں پر لفظ حزب کا استعمال ہوا ہے، فرض کا نہیں ہوا، حزب یعنی ایک حصہ۔ تو اس میں یعنی ایک حصے میں جو کام اس نے کرنا اپنے اوپر فرض کیا تھا یا اپنے اوپر واجب کیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر وہ کام کو جب رات نہیں کر سکا تو اس نے اس کام کو اپنے دل کی کھٹک کی وجہ سے دن میں پورا کر لیا، اور دن میں عموماً کس وقت کچھ وقت مل جاتا ہے انسان کو، ظہر اور عصر کے درمیان، خاص طور پر عربوں کے ہاں جہاں گرمی اپنی پوری شدت کے ساتھ ہوتی ہے، اور سورج ڈھلنے کے بعد عصر تک ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، اور وہ کچھ فراغت اور آرام کا بھی ہوتا ہے، یعنی قیلولہ کا وقت ہوتا ہے ظہر کے بعد۔ تو اس آرام کے وقت میں اس نے اپنے پچھلے دن کی روٹین جو تھی اس کو پوری کر لی، اس کو اتنا ہی ثواب اور اجر ملے گا جتنا وہ رات کو کرنے کا ملے گا، کیونکہ رات کو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اجر دن کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جب انسان اپنی نیند اور آرام کو چھوڑتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ دین پیارا ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی اختیار کرے۔ دین سے مراد یہاں پر وہ عمل ہے کہ جسے انسان کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑتا نہیں، اسے مسلسل کرتا چلا جاتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل۔ متفق علیہ، متفق علیہ کا مطلب ہے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے، عبداللہ بن عمر بن العاص، یہاں پر دیکھیں آپ عمر کے بعد واو پڑی ہوئی، عموماً لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، یہ عمرو نہیں ہوتا، یہ عمر ہوتا ہے۔ جب عین کے اوپر زبر پڑھنا ہو تو واو آگے نشانی کے طور پر آتا ہے لیکن سائلنٹ ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تو فلاں آدمی جیسا نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا، یعنی ایسا نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پھر یہ بات ناپسند آتی ہے کہ کوئی اس کی طرف رجوع کرے اور پھر منہ موڑ جائے، پھر اس کام کو وہ چھوڑ دے، اسے ترک کر دے، یہ خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یعنی اب رات کو دوبارہ اٹھنے سے مراد ہے تہجد پڑھنا، تو تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن فرض کے بعد سب سے پسندیدہ نماز جو ہے اور سب سے زیادہ محبوب نماز جو ہے، اور ان اوقات میں خدا کی عبادت کرنا جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور اس چیز کا ذریعہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. اب وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے, اس قرب کی راہ میں پھر اگر اس کا نفس یا اور کام حائل ہو جاتے ہیں اور انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. ذرا آپ ہم اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کا دوست ہے, آپ کے قریب ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ دور ہو جائے تو کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟ ایک تکلیف دہ چیز محسوس ہوگی. اسی طرح کوئی بھی نعمت انسان کو ملنے کے بعد اگر اس سے دور کر دی جائے, ہماری اولاد ہی ہوتی ہے, اگر ہمارے قریب ہوتی ہے تو عام طور پہ بہت دفعہ مائیں قدر بھی نہیں کرتی, لیکن جب اولاد دور ہو جاتی ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. قدرت ایک محبت ہے نا, تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے. تو نوافل ایک ذریعہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا, اور جب کوئی بندہ اس کے قریب ہوتے ہوتے دور ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ رنج ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا کام نہ کرنا کہ کرنے کے بعد اس کو رستے میں چھوڑ کے ادھورا پیچھے ہٹ جانا, کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الصلاة من الليل من وجع او غیره صلى من النهار 12 ركعة رواه مسلم. مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رات تہجد کی نماز کسی وجہ سے, درد وغیرہ کی وجہ سے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی تھے وہاں انسان بھی تھے, تو انسان ہونے کے ناطے انسان پر جو تکلیف یا بیماری آتی ہے وہ آپ پر بھی آتی تھی. فرمایا کہ جب آپ کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے رات کو تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتے تھے تو آپ اس کی جگہ دن میں 12 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اس حدیث کا کئی لوگ غلط مطلب لیتے ہیں, اور وہ کیا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہر کے ساتھ 12 رکعتیں پڑھ لینا تہجد کے برابر ہے, حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عادی ہو تو یہ اس کے لیے اس کو چھوڑنا ایک ناپسندیدہ بات ہے, لیکن چونکہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے چھوٹ بھی جاتی ہے اس سے چیز, تو فرمایا کہ پھر بھی اس کو بھی پورا کر لینا, ایک طرح سے اس کی قضا دے دینا, اس کے اجر میں بھی کمی نہیں واقع ہوتی, اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. اگرچہ اس کے نہ کرنے میں گناہ کچھ نہیں, یہ نہیں ہوگا کہ ایک نفل کام کو آپ نہ کریں تو آپ کو مجرم قرار دیا جائے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہت سی چیزیں صرف فرض ہی تو ادا کرنے کی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ آپ کا مثال کے طور پر کوئی نوکر اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر جب کوئی کام کرتا ہے تو آپ کے دل میں خود بخود شکر گزاری کے اور اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی ڈیوٹی میں کمی کرے تو بہرحال اس کے لیے انسان کا دل جو ہے وہ بہت اچھے جذبات کا حامل نہیں ہوتا. اسی طرح یہ ہے کہ نوافل اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ڈالی کہ ضرور کرے. نفل کا تو مطلب ہی ہے وہ عبادت, چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو, چاہے خیرات کی شکل میں ہو, چاہے کسی بھی اور کام کی شکل میں ہو, وہ عبادت جو انسان دل کی خوشی سے کرے. عربی میں اس کے لیے تطوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے, طوعن اور کرہن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, کہ دل کی خوشی کے ساتھ, کسی مجبوری کے ساتھ نہیں, کسی کی پابندی کے ساتھ نہیں, کوئی نہیں کہتا اس کو کرنے کے لیے, لیکن خود وہ آگے بڑھتا ہے, خود وہ سبقت کرتا ہے. تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسندیدہ ہے. اور اگر کوئی شخص اس میں پھر کسی انسانی ضرورت اور کمزوری کی وجہ سے کمی کر جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کمی کو کسی اور طرح پورا کر دے. مثلا عادت ہوتی ہے کچھ خاص دنوں میں, کچھ خاص مواقع پر, کچھ جگہوں پر کچھ اچھا کام کرنے کی, کچھ صدقہ خیرات بعض اوقات کرنے کی, بعض اوقات اور کچھ کسی کے ساتھ خیر خائی اور بھلائی کرنے کی. تو ایسی عادتیں انسان جو وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے انہیں پورا کرنا چاہیے, اور ان کا پورا کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. الباب السادس عشر فی الامر بالمحافظة علی السنة وآدابها. سولہواں باب سنت اور اس کے آداب پر پابندی کے حکم کے بیان میں. پیچھے تو ایک جنرل تھا کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو انسان کرتا ہو اس کی پابندی, اور یہاں پر ہے سنت پر پابندی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لیا کرو, وما نهاکم عنه اور جس چیز سے وہ روکے تم کو, فانتهوا تو رک جایا کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس یا اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، جو کچھ وہ تمہیں سکھاتے ہیں وہ ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو گویا قرآن کے بعد جو مقام ہے سنت کا، وہ اس آیت سے بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی باتیں نہیں ہیں، یا جو انہوں نے حکمت کی چیزیں ہمیں سکھائیں یہ ہماری چوائس تو نہیں چھوڑ دیا کہ مرضی ہو تو کر لیں اور مرضی ہو تو نہ کریں، بلکہ یہاں ان کی حفاظت اور پابندی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تابعداری کرنا، پیروی کرنا، آپ کو فالو کرنا۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے نیاز ہو، ان کے طریقے سے بے خبر ہو۔ محبت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا اتباع نہ ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ اس کی پیروی ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ جو آخرت پر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ جزا سزا دینے پہ قادر ہے، اور اس کا ایمان ہے کہ آخرت بھی آنے والی ہے، تو پھر ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جو نمونہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اور جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جو جتنا ان کی سنت کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو شرف قبولیت عطا کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگلی آیت میں مزید تھوڑا سا اس پر سٹریس دیا گیا، قال تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پس نہیں قسم تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائیں گے، یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک کا یہاں تک کہ یہ آپ کو جج بنا لیں، منصف بنا لیں، فی ما شجر بینہم، اس معاملے میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس معاملے میں اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، اس معاملے میں جو آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا تسلیما، اور پوری طرح وہ سر تسلیم خم کر دیں۔ وقال تعالی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا کہ اگر تمہارا آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، یعنی مسلمانوں میں اختلاف رائے ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے، تو ایسے میں کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یہ دیکھو کہ ان کا کیا حکم ہے، اور اس کو اختیار کر لو، اپنی ذاتی رائے کو چھوڑ دو۔ ان کن تم تو امنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور یوم آخرت پر، تو یہاں پر بھی اس چیز کو، اللہ رسول کی پیروی کو کس سے مربوط کر دیا گیا؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان سے۔ تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل دو مختلف چیزوں کا نام نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کرے گا، یعنی آپ کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو ماننا دراصل اللہ ہی کی بات ماننا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، کہ بے شک آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ رستہ جو غالب اور حکمت والے تعریف والے رب کا رستہ ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات کو مانتے نہیں ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. گویا اللہ اور اس کے رسول سے، اور خاص طور پر یہاں پر امر ہی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان ہے، کہ آپ کے فرمان کی مخالفت، اس کی ناپسندیدگی انسان کو کس چیز سے دوچار کر سکتی ہے؟ فتنہ اور عذاب علیم سے. فتنے سے مراد دنیا کی آزمائش ہے، اور عذاب علیم سے مراد آخرت کا، کیونکہ دنیا کا عذاب عذاب علیم نہیں ہوتا. وقال تعالی واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب ہے، اور تم تلاوت کرو، واذکرن اور ذکر کرو، پڑھو، ما یتلا جو بھی پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت میں سے. اب یہ کون سی چیز ہے کہ جس کی گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں تلاوت تو قرآن پاک ہی ہم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر حکمت کی تلاوت سے کیا مراد ہے؟ تو تلاوت کا لفظ اردو میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں نہیں ہوتا. ہم تو تلاوت کہتے ہیں کہ وضو کر کے اور بہت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام غلاف دان سے نکال کے، کھول کے اور جھوم جھوم کے پڑھنے کو، اسے کہتے ہیں تلاوت. حالانکہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا اور غور و فکر کرنا. یعنی کس طرح؟ اس کے دو مصدر آتے ہیں، تلا یتلو تلاوتن اور تلا یتلو تلون. تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، سوچ سمجھ کے پڑھنا، اور تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، اس کو فالو کرنا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے علم کا ارادہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں پھر خوب غور و فکر کرے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آیات کی تلاوت کے ساتھ حکمت کی تلاوت کا ذکر ہے، تو مراد اس سے حدیث رسول ہے. امام شافعی کا اس پر قول ہے کہ یہاں حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے اقوال ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ کے اقوال کے بارے میں لوگ مذاکرہ کیا کرتے تھے، ان کو پڑھتے اور پڑھاتے، سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن بھی کیا کرتے تھے. اور اس معاملے میں صرف مردوں کو نہیں، بلکہ یہاں عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ایسا کرو. اور امہات المومنین ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارا سٹینڈرڈ یا ہماری سوچ یا ہماری جو پسند ناپسند ہے وہ نہیں رہی، یا ان کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں، لیکن اگر ان کے گھروں میں کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا حکم ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان موجود تھے، تو سوچیں اس بات کو کہ آپ بھی موجود ہیں اور آپ دن رات خود بھی پڑھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین خانہ کو، گھر کی بیویوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ نہیں، تم خود بھی پڑھو، خود بھی اس کو. اور ہمارے یہاں معلوم نہیں ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو نہیں پڑھانا چاہیے. اسلام سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے. تو اس میں یہاں تلاوت حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر ہے. اب احادیث ہے اس بات کی، پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں تمہیں بیان کرنا چھوڑ دوں، تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، اس میں مزید کھود کرید نہ کرو، یعنی اور پوچھ گچھ نہ کرو. بے شک جو لوگ تم سے پہلے تھے، ان کو نبیوں سے زیادہ پوچھ گچھ اور اختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا، بس جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں، تم اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں، اس پر ممکن حد تک عمل کرو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں دو تین باتیں ہیں سمجھنے کے قابل. پہلی بات یہ کہ جو باتیں میں تمہیں بیان کر دوں وہ تو لے لو، لیکن جو چیزیں میں جان بوجھ کے چھوڑ دوں، تم پھر دوبارہ سوال کر کے انہیں اپنے لیے ڈٹرمن نہ کراؤ. اس لیے کہ اگر تمہارے سوال کے ذریعے کوئی حکم بہت تفصیل میں کسی پر واجب ہو گیا تو پھر اس کی کسی بھی پہلو سے وہ نکل نہیں سکے گا، پھر اس کا نکلنا گناہ میں شمار ہوگا۔ لہذا بہت زیادہ سوال کر کر کے جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے ذبح کرنے کے بارے میں کیے تو آخر کار نتیجہ کیا نکلا کہ گائے کا ملنا ہی دشوار ہو گیا، اور بڑی مشقتوں کے بعد جا کے انہوں نے گائے ذبح کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی پا ہی نہ سکتے تھے، اور اگر وہ ابتدا میں ہی انہیں کہا گیا گائے ذبح کرو، وہ لے آتے کوئی گائے اور ذبح کر کے تو اپنا کام کر دیتے۔ اسی طرح جب دین کا کوئی حکم پتا چلے تو سمپلی اسے کر لینا چاہیے، اس میں بہت زیادہ کھود کرید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کتنا اور یہ کیسا اور وہ کیسا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مال کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک عامل کو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو اسے یہ کہا کہ تم لوگوں کے عمدہ مال سے بچنا، یہ نہ کرنا کہ زکوٰۃ میں بہت چنا ہوا مال لو، کیونکہ اس میں مویشیوں، جانوروں، بکریوں، بھیڑوں، اونٹوں اور گایوں وغیرہ کی زکوٰۃ ہوتی تھی۔ تو وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عاملین جو تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، وہ مختلف علاقوں میں خود جاتے تھے، کیونکہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ ہر شخص لے لے کے اٹھ اٹھ کے نہ آ جائے، اس طرح بہت تردد اور تکلیف کی بات تھی۔ ہر علاقے کی زکوٰۃ وہاں پر باقاعدہ سسٹمیٹیکلی اکٹھی کی جائے اور انہیں کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے، لیکن اگر ہر شخص مدینے اٹھا کے اپنے گھوڑے، بکریاں، اونٹ لا رہا ہے تو اس میں تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ اب ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک عامل کو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم ایاک وکرائم اموالہم، ان کے بہترین سلیکٹڈ چیزیں لینے سے بچنا، اس پر نہ نظر رکھنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس تشدد اور اس فیل کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں، کیونکہ اکثر تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں ابھی اتنی پختگی تو نہیں تھی۔ اب یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ جو دے وہ لے لینا اور ان سے مزید کا ایسا مطالبہ نہ کرنا، اور اسی طرح دینے کے وقت کوئی یہ نہ پوچھے اچھا میرے پاس چار بکریاں ہیں اور جو مجھے زکوٰۃ میں دینی ہے، چار بکریوں پہ ویسے زکوٰۃ نہیں ہوتی لیکن چار بکریاں جو زکوٰۃ میں نکال رہا ہوں میں۔ اب یہ ہے کہ یہ بتایا جائے ان کا قد کتنا ہو اور ان کے دانت کتنے نکلے ہوئے ہوں اور ان کے بال کتنے ہوں اور ان کا رنگ کیسا ہو، اور وہ تو یہ کیا ہے، عمل کرنے کو مشکل بنانا ہے۔ اگر صرف اتنا سمپل یہ کہ چار بکریاں اتنے مال میں سے چار نکال دو تو بس چار نکال دے، جو بھی آگے آئے، اچھی ہوں کہ بری ہوں، جیسے بھی ہوں نکال دے، نہ تو انسان اس میں سے چنے کہ جو سب سے خراب حصہ ہے وہ نکالوں، اور نہ یہ کرے کہ سب سے اچھا نکالوں۔ ٹھیک ہے اگر اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دینا تو ایک اچھی نیکی ہے، لیکن سب سے برا دینا جو ہے وہ نیکی کی بجائے پھر اس پر بھی پوچھ ہوگی، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں دینے کے لیے بری چیزوں کو نہ چھانٹنے لگو، کہ جو تمہارے لیے ردی بیکار ہیں اور تمہارے کام کی نہیں وہ تم خدا کے نام پر دے دو، اور اپنے آپ کو مطمئن کرو کہ اس میں بڑا ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ دوسری طرف یہ بھی آتا ہے جو ضرورت سے زائد ہو اسے دے سکتے ہو، وہ ضرورت سے زائد ہے وہ اور دینا ہے، لیکن جب تم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر کوئی خیرات کرنے لگو تو اس وقت دیتے ہوئے بری چیزیں مت چھانٹو۔ پھر یہاں پر یہ فرمایا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو اور نہ پوچھنا، جتنا بتا دوں اتنا ہی لے لینا، کیونکہ تمہارے سے پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں وہ زیادہ اختلاف اور زیادہ پوچھ گچھ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ میں جس چیز سے تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کو کرنے کا حکم دوں اسے کر لیا کرو۔